مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی زندگی کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے جو زندگی گزاری جا رہی تھی اس کو علماء نے جاہلیت کا نام دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ایسے اعمال کو بھی جو زمانے جاہلیت میں ادا کیے جاتے تھے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نبی ہونے کے بعد کا جو دور ہے اس کو دور نبوت کہتے ہیں، اس کو اسلامی دور کہتے ہیں، اس کو شریعت کا دور کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جاہلیت کا مطلب وہ زندگی علماء نے بتائی ہے جو زندگی کسی قانون کے بغیر ہو، شریعت کے بغیر ہو، اللہ کی طرف سے جو نظام اور جو طرز زندگی ہم کو دیا گیا ہے اس طرز زندگی کے بغیر، اس نظام قانون کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس وقت کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کا تعارف کیا تھا۔ اسلام کے تعارف کرنے سے پہلے انہوں نے اس دور کا تعارف کروایا جو دور جاہلیت کا دور کہلاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انا کنا قومن عہد جاہلیت، ہم لوگ جاہلیت کی زندگی میں تھے۔ جاہلیت کی زندگی کا مطلب کوئی قانون نہیں، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، نأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، بے حیائی کا کام کرتے تھے، ونسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک منظر کھینچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کا منظر تھا۔ ہر طرف بے حیائی، ہر طرف لاقانونیت، کوئی قانون نہیں، یہ کل القوی من الضعیف کا، ہر طاقتور وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہر مضبوط وہ اپنے سے کمتر کو دبانے کی کوشش کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے اور وہ لڑائیاں 40-40 برس تک چلتی رہتی تھی۔ ایسا دور تھا جو شریعت کے بغیر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے ایک شریعت لے کر آئے تو اس قوم کو جس کی یہ حالت بتائی گئی، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، پوری دنیا کی جو طاقتور قومیں تھیں وہ ان کو جاہل قوم کہتی تھی، ان پڑھ قوم کہتی تھی، اس لیے کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اس قوم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو وہ قوم اتنی ترقی کر گئی کہ پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس کو ماڈل بنایا۔ اس قوم نے ان طاقتوں کو اپنے زیر کیا جن طاقتوں کا پوری دنیا پر غلبہ تھا۔ اس وقت روم اور ایران کی طاقت جیسے آج امریکہ کی طاقت، اس طرح سے سپر پاور طاقتیں ان طاقتوں کے سامنے زیر ہو گئی۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ ان کے پاس اللہ کی تعلیمات تھی، ان کے پاس زندگی گزارنے کا طور طریق تھا. تو یہ ہماری اپنی تاریخ رہی ہے. اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ جب مسلمان اپنے دین پر قائم تھے اور آپس میں مل جل کر تھے اور اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, اس وقت اللہ نے پوری دنیا پر ان کو حکمرانی عطا کی. دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے تابع بن گئی. ہم اور آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں, ساحلی بستیاں, یہ اسی وقت اللہ کا پیغام لے کر یہاں آئی تھی. تجارت کرنے والی قومیں تھیں, پہلے تجارت کرنے کے لیے آتی تھی, لیکن جب اللہ کا دین آیا تو یہی قومیں اللہ کے دین کا داعی بن کر آنے لگی. یہ اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اسلامی پیغام کو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے پوری دنیا میں عام کرنے لگی. تو چنانچہ یہاں کی آپ تاریخ پڑھیے, یہ مسلمان کون ہیں, یہ عربوں کی اولاد ہیں, آپ کون ہیں, ہم لوگوں کی یہاں کی بستی کون ہے, عربوں کی اولاد ہیں, پتہ نہیں کتنے ان میں صحابہ کی اولاد ہوں, تابعین کی اولاد ہوں. ایک بہت بڑا مشن لے کر ہم اور آپ اس علاقوں میں آئے تھے, اور جب تک ہم نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالے رکھا اس وقت تک ان علاقوں میں ہماری عزت رہی. تھوڑے ہونے کے باوجود یہاں کی جو اصل قومیں تھیں, جن کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ تھی, لیکن وہ ہمارے تابع بن کر رہی, وہ ہماری عزت اور ہمارا احترام کرتی رہی. اپنے یہاں بچپن کی تاریخ میں ہمیں اپنے زمانے کے بوڑھوں نے اپنے دور کی باتیں بتائی کہ جب مسلمانوں کے علاقوں سے غیر مسلم جاتے تھے تو اپنی چپل, اپنے جوتے اپنی بغل میں رکھ کر جاتے تھے یا سر پر رکھ کر جاتے, اتنا احترام. آج بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں, یہاں لوگ بیٹھے ان کو سائبرو ہی کہتے ہیں, سائبر مکڑ ہی کہتے ہیں. وہ عزت کیسے تھی, وہ دین کی بنیاد پر تھی, وہ اچھے اخلاق اور اچھی کردار کی بنیاد پر تھی, وہ ہمارے آپسی اتحاد اور اکتائی اور ایک جڑ کر رہنے کی بنیاد پر تھی, وہ ہمارے ان اخلاق اور ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈال دی. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جاگوسی کر دیتے ہیں. قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن قدا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, عمل صالح کا مطلب کیا ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, دوسری بھی کتابوں میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اس کو اس کا اعلان کر دیتے ہیں. تو فرشتے جو ساتویں آسمان پہ ہیں وہ نیچے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. ایسے ایسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے بات, اور پھر اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو محبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, وہ ڈگریوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, وہ عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ کے دین سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے, اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم اپنے مشن کو تھامے رہے, اپنے دین کو تھامے رہے, اپنے اخلاق کو تھامے رہے, اپنی شریعت کو تھامے رہے اور آپس میں ایک جٹ بن کر رہے, تو دنیا والوں کے دلوں میں ہماری محبت رہی, دنیا والے ہماری کمی اور کمزوری کے باوجود ہمارا احترام کرتے رہے, ہمارا ساتھ دیتے رہے, ہمارا تعاون کرتے رہے. یہ دنیا کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے, ہماری یہاں ہندوستان کی تاریخ بھی اور ساحلی پٹری جس پر ہم رہتے ہیں یہاں کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے. لیکن افسوس آج ہمارے جو حالات ہیں, صرف یہاں پر نہیں, یہاں تو غنیمت ہے, پوری دنیا میں دیکھیے, خاص طور پر ہمارے ملک میں دیکھیے, جو حالات بن رہے اور بنائے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا, دیکھیے اللہ کا نظام دنیا میں چلتا ہے اور کوئی دنیا میں چیز وجود میں آتی ہے اپنے آپ سے وجود میں آتی نہیں, ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. دنیا میں امن اور سکون کا ماحول ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, دنیا میں اختلافات اور انتشار ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کے حکم سے وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو احکام بدلتے کب ہیں اللہ کے؟ جب ہمارے اعمال بدلتے ہیں. احکام کب بدلتے ہیں اللہ کے؟ فیصلے کب بدلتے ہیں؟ جب ہم بدلتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ نے صاف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل نہ دے. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اگر غلط طریقوں پر بدلیں گے, اللہ کے احکام بھی پھر وہی آئیں گے جو ہمارے مرضی کے خلاف ہوں گے. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بدلیں گے, اللہ کی طرف سے احکام وہ آئیں گے جو ہمارے حق میں ہوں گے, جس سے ہماری زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران کب مسلط ہوتے ہیں؟ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ظالم حکمران مسلط کیے جا رہے تھے دنیا میں, کیوں ہوتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ نے صاف قرآن مجید میں کہا کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہ کچھ ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم ظلم کریں گے, ہم غلط چلیں گے, ہم شریعت کے خلاف چلیں گے, پھر اللہ کی طرف سے ایسے حکمران بھی مقرر کیے جائیں گے جو ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں گے. تو اس لیے ہمیں ذرا سا اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہمیں شکایت ہے حالات کے بدلنے کی, ہمیں شکایت ہے ہمارے حقوق کے چھینے جانے کی, ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں ہر میدان میں دور کیا جا رہا ہے, ہمیں اپنے انتخابی حقوق سے بھی دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, ہمیں شکایت ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بدلا جا رہا ہے, ہمیں شکایت ہے کہ ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئے طریقے نئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا میں عام کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ شکایت ہمیں کرنے کا حق کہاں ہے؟ ہم نے کہاں اپنا حق باقی رکھا؟ ہم نے اپنے اوپر خود سے ظلم کیا. اللہ نے کہا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ظالم قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی, انہوں نے خود اپنے آپ پر زیادتی کی, انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تب اللہ کی طرف سے نتیجتاً عذاب آیا. تو قانون اللہ کا طے ہے. تو آج ہم جو شکایت کرتے ہیں اس شکایت میں سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں. ہمیں اپنے اعتبار سے سوچنا چاہیے کیا کمی آئی ہمارے اندر, ہمیں جائزہ لینا چاہیے ہمارے ایمان کا کیا حال ہے, ہمارے ایمان کا کیا حال ہے, ہمیں کتنا اللہ پر بھروسہ ہے. پریشانی آتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں, کیا اللہ سے مانتے ہیں یا اور کہیں جا کر مانتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ آج ہماری نئی نسل کو دیکھیے کون سی برائی ہے جو ان میں نہیں پنپ رہی ہے. وہ چیزیں جو ایک زمانے میں ہمارے معاشرے میں ممنوع سمجھی جاتی تھی, غیر بھی کہتے تھے کہ ہمارا نوجوان مسلمان تو کبھی نشے کا عادی نہیں ہوتا, مسلمان تو کبھی بے حیائی کا کام نہیں کرتا, مسلمان تو کبھی غلط لڑکیوں کو چھیڑتا نہیں ہے, مسلمان لڑکیاں کبھی بے حیا بن کر گھومتی نہیں ہے. غیر تک اس کا اقرار کرتے ہیں, لیکن اس اقرار کرتے تھے. لیکن آج کیا حالت ہو گئی؟ آج ہمارا نوجوان نشے میں ملوث ہو رہا ہے, ہمارا نوجوان بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو رہا ہے, ہماری عورتیں بے حیائی کی طرح بن کر بے حیا بن کر راستے پر آ رہی ہیں. ہم نے ترقی کے نام پر ہر وہ چیز اختیار کرنی شروع کر دی جو غیروں نے اختیار کی. غیروں کے یہاں جو ترقی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی ہر قانون سے اپنے آپ کو آزاد کر دے اور آگے بڑھے, ایک مرتبہ ڈگری مل جائے, عہدہ مل جائے, اس کو غیروں نے ترقی سمجھ لیا تو ہم نے بھی اس کو ترقی سمجھ لیا. میرے بھائیوں یاد رکھیے, ہمارے اور ان میں فرق ہے. ان کے پاس شریعت نہیں ہے, وہ جاہلیت کے دور میں, ہمارے پاس شریعت ہے. ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی دنیا کی ایک آزمائش ہے, امتحان گاہ ہے. اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے موت اور حیات کو, زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ دنیا, ہماری یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان گاہ ہے. ہم جو بھی یہاں پر کریں گے کل مرنے کے بعد اللہ کا ہمیں, اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا. ہم آزاد نہیں ہیں, یہ سوچ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. ہر آنے والی چیز ہم بھی اس کو اختیار کریں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. ہم ترقی کریں تو ہماری شریعت کی روشنی میں کتنے حدود ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دیتے ہیں, کہاں تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صرف ڈگریوں سے قوم کی ترقی نہیں ہوتی ہے, اخلاق سے قوم کی ترقی ہوتی ہے, کیریکٹر سے قوم کی ترقی ہوتی ہے. ورنہ کیا بات ہے, آج دنیا میں ان علاقوں میں جہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں پائی جاتی ہیں, ڈگری ہولڈر لوگوں کی تعداد میجورٹی میں ہے, لیکن وہاں دیکھیے اخلاق کا دیوالیہ پن نکلا جا رہا ہے. وہاں اگر ایک گھنٹے کے لیے بتی کل ہو جائے تو چوری اور ڈکیتی کے اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں, لیکن اخلاق اور کیریکٹر کے اعتبار سے دیکھیے وہ زمین کی پستی میں چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ صرف ڈگریوں کے حامل بننا چاہتے ہیں, ان کے یہاں آخرت کا تصور نہیں ہے, اللہ کے پاس جواب دینے کا تصور نہیں ہے. ہم جو بھی کریں اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر کریں. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, بچیوں کو تعلیم دینی ہے, لیکن ان کے ایمان کا سودا کر کے نہیں, ان کی حیا اور پردے کا سودا کر کے نہیں, ان کے اخلاق اور کریکٹر کا سودا کر کے نہیں, ان کی آخرت کو برباد کر کے نہیں, ان کی اسلامیت کو برباد کر کے نہیں. اگر تعلیم اور اسلام میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, ڈگری اور اخلاق میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, ڈگری اور حیا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, ڈگری اور عورت کے پردے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, ہمیں پردے کو اختیار کرنا ہے, ہمیں حیا کو اختیار کرنا ہے, ہمیں اخلاق کو اختیار کرنا ہے. اب یہ نہ سوچئے کہ ڈگری نہ ہوگی تو کیا کمائیں گے. 1400 سال سے مسلمان آباد ہیں, کیا ان کے سب کے پاس ڈگریاں تھی؟ آپ کی بستی کتنے 100 سال سے آباد ہے, یہاں کتنے ڈگری ہولڈر تھے؟ کیا اللہ نے ان کو باقی نہیں رکھا؟ دیکھیے رزق سے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں. کسی کی ڈگری کسی کے رزق کا وعدہ نہیں کرتی. ڈگریوں کا فیصلے, رزق کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں. اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں, وہی طاقت اور مضبوطی والے ہیں. نحن نرزقکم, اللہ نے کہا رزق دینا یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ تامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, آپ لوگوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیں, یہ آپ کا کام ہے. آپ خود نماز پڑھیے, اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے, آپ خود دیندار بنائیے, اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو دین کا پابند بنائیے, یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے. باقی ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں, اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ دیں. تو ہمیں سب سے پہلا کام اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہے. دوسری جو چیز اس وقت ہمیں ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے, وہ ہے ہماری آپسی طاقت, آپسی ہمارا اتحاد. اسلام دیکھیے منتشر قوموں کو آپس میں جوڑا. اسلام سے آنے سے پہلے خود مکے میں آپس میں لڑائیاں تھیں, خود مدینے میں آپس میں خاندانوں کی لڑائیاں تھیں, لیکن اسلام نے آ کر ایسے خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیا جو سالہ سال سے آپس میں لڑ رہی تھی, بھڑ رہی تھی. کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا وَأَلَّمَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اگر دنیا بھر کی دولت آپ اس پر نصاب نشابہ کرتے آپ کبھی ان کو جوڑ نہیں سکتے تھے. تو آپسی اتحاد ہی اللہ کی طرف سے آتا ہے. کب آتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں گے, اپنے نفس کو شریعت کے تابع کریں گے. اسلام نے آپس میں جوڑنے کی جتنی کوشش کی, مل جل کر اور اتحاد کو باقی رکھنے کی جتنی کوشش کی, شاید اور کسی مذہب اور کسی قوم نے نہیں کی ہے. اسلام کی بنیاد ہی وحدت پر ہے. دیکھیں اسلام ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے, سب کو جوڑتا ہے. ایک نبی کو ماننے کی دعوت دیتا ہے, سب کو جوڑنے کا. ایک قرآن کو ماننے کی دعوت دیتا ہے, سب کو جوڑ کر. ایک شریعت کو ماننے کی دعوت دیتا ہے, سب کو جوڑ کر. جوڑنے کے لیے کہتا ہے جماعت سے نماز پڑھیے. کیوں؟ محلے والے آپس میں جڑ کر رہے. ہفتے میں ایک مرتبہ پورے علاقے والوں کو کہا جڑ کر ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کیجیے. کیوں؟ تاکہ ہفتے بھر میں پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے. یہی تو جمعہ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپس میں جڑ جائیں, ہماری فاقت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو, ہماری طاقت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو, ہماری محبت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو. اس لیے تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ سب کو آپس میں جوڑ دیں, سال میں ایک مرتبہ دیکھیے حرم شریف میں مکے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑا جاتا ہے, ان کی وحدت کو دکھانے کے لیے, ان کے اتحاد کو دکھانے کے لیے, ان کی اکتائی کو دکھانے کے لیے. تو اس لیے مسلمانوں کی طاقت ان کے اپنے آپسی اتحاد میں, مل جل کر رہنے میں ہے. ہمارا جب دین ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, رسول ایک ہے, تو پھر ہمیں اختلاف کرنے کی وجہ کہاں نکلتی ہے؟ تو اگر ہم آج اپنے آپ کو جوڑ کر نہیں رکھیں گے, یاد رکھیں کل کی تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. آج دنیا کی طاقتیں ہمیں مٹانے کے لیے جو اسباب استعمال کر رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو سبق ہوتا ہے, سب سے بڑی جو طاقت کو استعمال کرنے ہمیں ہر جگہ توڑنا چاہ رہے ہیں. کتنے ادارے ہیں جو ابھی چند سالوں کے اندر ٹوٹ گئے. ہندوستان بھر کا آپ جائزہ لیجیے, بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ گئی, بڑے بڑے ادارے ٹوٹ گئے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ پھر کر اپنی طاقت کو توڑ دیں, آپس میں ہم لڑتے رہیں, وہ جو چاہیں کریں. تو اس کے لیے ہم آپس میں مل جل کر رہے ہیں, اپنے اتحاد کو, اپنے اتفاق کو باقی رہیں اور ایک جڑ بن کر رہیں. اور تیسری جو چیز ہے, ہم اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے دیا ہے. ہمارا غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کے سامنے ہم اسلام کا پیغام اپنے اخلاق کے ذریعے سے دیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں, ان کو ہم اپنا قریب کریں, ان کو ہم اپنی محبت سے اپنائیں, ان کا ہم تعاون کریں. اور اس طرح سے آپس میں اگر ہم اپنا پیغام اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے عام کریں گے, تو انشاءاللہ جو عزت چلی جا چکی ہے, جس عزت کا ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ عزت اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اس کو قبول فرمائے اور آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے. آمین.